بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے. میں آج کی اس نشست میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور آج کی نشست جو ہے وہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی ساتویں نشست ہے, اور آج ساتویں ماہ رمضان کی شب ہے. اور آج کی نشست کا جو ہمارا عنوان ہوگا, جیسے کہ گزشتہ روز میں نے عرض کیا تھا, وہ تدبر ہے سورہ بروج پر. تو انشاءاللہ کہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ بروج کو دیکھیں گے. اس میں تدبر کرنے کا ہم ایک خاکہ سا اپنے ذہنوں میں بنائیں گے, اور سیکھیں گے کہ سورہ بروج ہمیں کن کن نکات سے آگاہ کراتی ہے, آشنا کراتی ہے. گزشتہ صورتوں میں بھی جیسے کہ یہ ایک تسلسل سے چلتی آ رہی ہیں, تمام صورتیں آپس میں متعلقہ ہیں, اور گزشتہ صورتوں میں بھی جیسے معاد کا ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے, انسان کے اعمال کا ذکر ہے, اور ان کے بدلے میں ملنے والی سزا و جزا کا ذکر ہے, اسی طریقے سے سورہ بروج بھی ان پہلوؤں پر مشتمل ہے. اور اس میں جو بنیادی نکات جو کچھ سوالات کی صورت میں ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی کے گواہوں کو پہچانتے ہیں, اور کیا آپ فرشتوں اور خدا کی گواہی کو سمجھتے ہیں. یعنی سورہ بروج ہم باطنی گواہ کو بیدار کرنے کے لیے آج سورہ بروج کے مہمان بنیں گے انشاءاللہ. سورہ کا جو موضوع ہے وہ دراصل گواہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہیں, جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں, یہ دنیا جو ہے نا ان کی گواہی دینے والوں کی, ان اعمال کی گواہی دینے والوں کی گواہی سے بھری ہوئی ہے. یہ زمین, یہ آسمان, خدا کے فرشتے, اس کے بہترین بندے, اور خود خدا بھی گواہ ہے. سورہ بروج دنیا میں ہمارے اعمال کی داستان ہے اور آخرت میں گواہوں کی گواہی کی. دنیا کی دوستی ہو، یہاں کی دشمنی ہو، کام کرنا نہ کرنا، سچ جھوٹ، ہمارے اعمال، زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف، یہ جو جیسی بھی دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ ان سب باتوں کی گواہی دی جائے گی آخرت میں. یعنی یہاں پر بھی معاد کا، آخرت کا ذکر ہے کہ جو اعمال ہم نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں ان تمام اعمال کی گواہی آخرت میں دی جائے گی، اور پھر کوئی راہ فرار نہیں ہوگا. یہ نقطہ بھی گزشتہ صورتوں کے نکات کا ایک تسلسل ہے کہ جس میں پہلے بیان کیا تھا کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو مومنین کی ہیں، اور کون سی صفات ان افراد کی ہیں کہ جن کی خدا نے تنبیہ کی ہے، اور ان صفات کے مطابق ہی انسان کو سزا و جزا ملے گی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اعمال، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں وہ آخرت میں ہم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، تو وہ جو ہماری سزا و جزا ہے وہ اس بات پر منحصر ہوگی کہ گواہی، اس گواہی کی بنیاد پر منحصر ہوگی ہمارے اعضاء و جوارح. یہاں پر ایک سائنسی نقطہ نظر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک مختصر سی مثال ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے لبوں سے نکلنے والی جو ساؤنڈ ہے وہ ویوز کی صورت میں ہوا میں منتقل ہوتی ہیں، اور وہ ویوز جو ہے مختلف چیزوں سے جب ٹکراتی ہیں تو ان پہ اپنے نقش ثبت کرتی ہیں. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس انسان نے کس چیز پر کیا اثرات چھوڑے ہیں صرف اپنے الفاظ کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی بتا چکا ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں، کہ یہ دیواریں ہوں، چاہے ہمارے ارد گرد کا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، ہم بول رہے ہیں تو سیل فون پہ باتیں، اب ہمارے جو حروف ہیں وہ ثبت ہو رہے ہیں، ہماری کتابوں پر ثبت ہو رہے ہیں. تو یہ بہت عام سی بات ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء و جوارح کس طریقے سے ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، اور پھر اسی گواہی کی بنیاد پر خدا جو ہے ہمارے اعمال کا حساب کرے گا. سورہ بروج میں گزشتہ اقوام کی ہمارے لیے تذکرے کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو روشناس کرا سکے، تاکہ انسان کی سوچ کو اجاگر کرایا جائے کہ پچھلی اقوام نے کیا کیا اعمال انجام دیے تھے اور ان کی عاقبت پھر کیا ہوئی، ہم تاکہ خبردار ہو جائے. اور یہی ہے سورہ بروج میں، جو کہ ایک تسلسل ہے، اور انشاءاللہ ہماری اگلی نشستوں میں بھی تسلسل جاری رہے گا. تو آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں انسٹرکٹر ہیں ڈاکٹر علی عباس نقوی، اور ان کے ساتھ جو کو انسٹرکٹر ہیں وہ ہے خواہر مشعل بتول. تو میں بغیر کسی تاخیر کے آپ جو ہے آغا صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں آپ سے التماس کروں گی کہ آپ جو ہے آج کی نشست کا آغاز کریں. السلام علیکم استاد، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، الہی انتقنی بالہدیٰ والہمنی التقویٰ. آج ہم سورہ بروج کے مہمان بن رہے ہیں، جو شاہد و مشہود کی سورہ ہے، یہ اصحاب اخدود کی سورہ ہے. اس میں جس کا موضوع گواہی ہے، اور وہ گواہی ہمارے اعمال و رفتار کی گواہی ہے. یہ گواہی آخرت میں گواہوں کی گواہی بنے گی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ خدا کے فرشتے، یہ تم خدا کے بندے، خود خدا بھی گواہ اس میں ہے. اس سورے کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کے گواہوں کو پہچانیں، اور شاہد و مشہود کو پہچانیں، اور جو اس میں داستان بیان کی گئی ہے اصحاب اخدود کے حوالے سے، اس سے نکات زندگی اخذ کریں، اس سے حقائق کی زندگی اخذ کریں. امام صادق علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت اس سورے کے پس منظر کو بیان کیا ہے. ایک درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت خوبصورت انداز میں کوشش کروں گا کہ وہ بیان کروں، کہ اس پہلے داستان کے انداز میں بیان کروں گا. آپ کی روایت میں ہے کہ ایک ایک شہر ہے جس میں تمام افراد کافر تھے، اور بہت سے افراد جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور مومنین نے خود کو چھپایا ہوا تھا کہ وہ وہاں پہ مومن رہتے ہیں، اور تاکہ کفار مشرکین یعنی کفار وہاں پہ ان مومنین کو تلاش نہ کر سکے. کفار نے جاسوسوں کے ذریعے سے یعنی جو ہے ایسے مومنین کو تلاش کر لیا، ایسے مومنین کی شناخت کر لی، کہ جب سب مومنین کے بارے میں علم ہو گیا تب ایک حملہ کر کے ان تمام مومنین کو پکڑ لیا گیا، اور پھر جو ہے ایک خندق، ایک آگ کا گڑا جو ہے وہاں پہ روشن کیا گیا. جب صبح مومنین کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیڈیم بنایا گیا تھا، جو ہے وہاں پر بہت سارے مومنین کو وہاں پہ لایا گیا تھا تاکہ ان کو جلا دیا جائے. یہ روایات میں بھی قصہ آیا، اور شان نزول میں بھی اس سورے کے بارے میں آیا کہ یہ سورہ درواقع ان کا قصہ ہے جنہیں اصحاب اخدود کہتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے جنہوں نے گہرا گڑا کھودا تھا اور اسے ایندھن سے بھر دیا تھا، ایک بہت بڑا اسٹیڈیم بنایا تھا، اور پھر خدا پر ایمان رکھنے والوں کو جو مومنین مومنات سے انہیں کہا تھا کہ اپنی خدا کی عبادت سے، توحید سے، یکتا پرستگی سے باز آ جائے، اور پھر جو اسے انہیں آگ میں جلانے کے لیے وہ بھڑکائی گئی تھی، اور ایسے میں جو ہے مومنین کو جو ہے ان مومنین میں سے ایک بہت عجیب ایک اہم اس کے پس منظر میں ہے کہ انہیں ایک آزمائش اور ایک فتنے کی بات آیات میں آئی ہے. آپ کے سامنے آیات کی تلاوت بھی کی گئی، انشاءاللہ جب اس کی آیات کی فضائیں اور مختلف موضوعات و سیاق و سباق بیان کیا جائے گا، الفاظ کے معنی جب بیان کیا جائیں گے، اس وقت یہ فتنے کے بارے میں، فتنہ سے مراد کیا ہے، اس میں روشنی ڈالیں گے کہ صبح جب مومنین کو جلانے کے لیے اسٹیڈیم میں لایا گیا، ان میں ایک ماں تھی، ماں کی اس ایک خاتون تھی، ماں جس کے چار فرزان، چار بچوں کو بھی لایا گیا، چار بیٹوں کو بھی لایا گیا، ماں کو بھی کہا گیا کہ توہین کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ورنہ بیٹوں کو ایک ایک کر کے آگ میں جلا دیا جائے گا. بڑا ایک عجیب آزمائش ہوتی ہے. ایسے میں سب سے چھوٹا بیٹا جو دودھ پیتا تھا، جو ہے وہ ماں یہ کام کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی تھی کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے. ایسے میں یہ آزمائش سامنے تھی، اور تمام بیٹوں کو آگ میں جلا دیا گیا. عجیب بات تھی، ایسے حالات مومنین کے لیے ایک آزمائش اور فتنہ تھی، اور جو ہے یہ سارا قضیہ آپ کے سامنے پیش آیا. ایسے میں ایک بچہ جو جب اس کو جلا دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں کو حوصلہ دیتا، کہتا ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منتظر ہیں، اور یوں یا کبھار یہ تمام مومنین کو یوں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ موت کے لیے موت کو ترجیح دیتے ہیں، اور خدا کے ایمان اور یکتا پر کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدا کی جو ہے یعنی خدا کی انکار کرنے کے لیے جو ہے وہ منع کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو گواہی کی بات کی جا رہی ہے، اور ایسے میں گواہی دینے سے کیا مطلب ہے جو سورہ میں آیا، اس پہ اس داستان پر، اس داستان کے دیگر پہلو پہ بھی ہمارا انشاءاللہ کی کر کے بات کریں گے. ہم نے ضرور سمجھا کہ ایک پورا اس سورہ کا پس منظر آپ کو بیان کیا جا سکے. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ سورہ بروج کے ساتھ اگر ہم نے سورہ بروج سے ہم نے حقائق کی زندگی تلاش کرنی ہے، اور یہ جو شاہد مشہود کا سورہ ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے گواہ پہچاننا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو ہے گواہ جو ظاہری ہوں گے، کچھ گواہ باطنی ہوں گے، اور یہ زمین بھی گواہ ہوگی، آسمان بھی اور فرشتے بھی، اور خدا کے بہترین بندے بھی گواہ ہوں گے. یہ گواہی کس لیے ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اور رفتار پر یہ گواہی ہے. اور ایسے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر یہ بھی بات کی جائے کہ اصحاب اخدود کا اس گواہی سے کیا تعلق ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک خود وہ گواہ ہوتا ہے، ایک گواہ جس سے گواہی باطنی کہتے ہیں، یعنی اگر وہ اپنی غلطیوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اگر کوئی نیک کام کرے تو ایسے میں اسے پتا ہوتا ہے یہ نیک کام ہے، اگر وہ برا کام کرے تو تب بھی اس کو پتا ہوتا ہے میں مجھ سے برے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ نہ فقط گواہ جو ہے ظاہری گواہ یعنی زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، انبیاء گواہ ہیں، نبی گواہ ہیں، سب سے اہم یہ بات ہے خدا گواہ ہے. ایسے میں وہ خود بھی اپنی گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ اپنے آپ کو جو برے کام جو اس نے رفتار اور اعمال اس سے سردرد ہوئے ہیں اس سے فرار نہیں ہو سکتا. یہ بہت بنیادی سورہ ہے، اس میں ہمیں بڑا اہم یعنی جہاں پر ہمیں باطنی گواہ نصیحت کرنے کو بیدار کرنے کے لیے سورہ آئی ہے، ہم یہ بتانے کے لیے اپنے اعمال کا ہمیں اپنے رفتار کا محتاط ہونا ہوگا، اپنے اعمال رفتار کے حوالے سے جو کام انجام دے رہے ہیں. اور یہ سورہ میں جو اس چیز کا آغاز جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ قسم ہے آسمان کی جس میں بہت سے بروج ہیں، اور قسم ہے اس موعود دن کی، پھر کہا گیا شاہد اور مشہود کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی گواہ ہیں یعنی، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے موت اور عذاب میں ہونے والی اذیت دینے والے اصحاب اخدود پر کی داستان کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہ میں نے آپ کے سامنے منظر پیش کیا، اور اس طریقے سے دیگر آیات ہیں. تو اس سورے کو میں چاہوں گا آپ لوگ اس کے جو حقائق ہیں، اس میں جو اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں، یہ کیسے ہم تلاش کر سکتے ہیں، اور تفکر اور تدبر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اور جب ایسی صورتیں آتی ہیں، جو صورتیں بڑی صورتیں ہوتی ہیں، ہم اس سوروں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ اس میں تفکر اور تدبر کے ذریعے سے اور تعقل کے ذریعے سے اس میں اس سورے کے غرض و مقصد تک رسائی حاصل ہو سکے. اب چلتے ہیں خار کی طرف. میں نے اسے اس سورے کا جو کلی فضا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور کوشش کی ہے سورے کا جو پس منظر ہے، اور اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے اس کے ذیل میں جو روایت کی ہے کہ واقعہ کیا تھا اصحاب اخدود کا، اس کی طرف ہم نے جو ہے روشنی ڈالی. ان شاء اللہ آپ سے سوال کریں گے اس جو ہے واقعے سے ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. ایک سلوات کے ساتھ خار جو ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ مشل، وہ گفتگو کو جاری رکھیں گی. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر. اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ تمام افراد کو، خصوصاً آغا محترم سید علی عباس نقوی صاحب کو، اور تمام جو سینئرز موجود ہیں ان سب کو بہت زیادہ سلام عرض ہے. خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور خصوصاً جتنے بھی افراد قرآن سے مربوط جہاں پہ موجود ہیں، خدا کرے کہ ہماری زندگی اس نور قرآن سے منور ہو جائے. اور یہ جو مقصد کے ساتھ ہم سورہ پڑھ رہے ہیں اس رمضان المبارک میں، تو یہ بہار قرآن جو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہمارے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث ہدایت ثابت ہو. جیسے کہ استاد محترم نے بہت خوبصورتی سے ہمیں سورہ کے پس منظر سے متعلق آگاہ کیا، تو آپ تمام افراد تک جو ہے یہ کنسیپٹ اب پہنچ چکا ہوگا کہ ہم اس سورہ کو کس محضر میں پڑھیں گے، اس سورہ کا کیا پوائنٹس ہیں، کیا زاویہ نگاہ ہیں. اس سے قبل میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ماشاء اللہ سے خالد ریجا نے بہت خوبصورتی سے آپ کو ایک سورت کا کلی خلاصہ یا کیا کہتے ہیں اجمالی جیسا بیان کیا، لیکن اس سورت میں مہمانی میں داخل ہونے سے پہلے یا اس سورت کے دسترخوان سے مستفید ہونے سے قبل، گزشتہ جو آپ نے سورہ پڑھی ہے سورہ طارق اور پھر سورہ متففین، ان سے ضرور ربط تلاش کیجیے. آپ سب کے سامنے سورہ بروج کی موجود ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی اس خوبصورت اور حیرت انگیز سورہ سورہ بروج میں آغاز کس سے ہو رہا ہے، قسم سے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، السماء ذات البروج. اور ہم جانتے ہیں اب تک جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں کہ جب بھی کسی سورہ کا آغاز قسم سے ہوتا ہے تو وہ آنے والے جو موضوعات ہیں ان کی اہمیت کی نشاندہی کر رہا ہے. تو یہ سورت بھی ہمیں غور و فکر کی طرف دعوت دیتی ہے کہ خود قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی ہدایت ہو، اور انسان عقل اور فکر کی قوت استعمال کرتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اس میں بہتری کرے. کیونکہ یہ جو تفکر کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی غور و فکر کرنا، قرآن میں بھی سب سے زیادہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ غور و فکر یہاں پہ ماشاء اللہ سے سب اہل علم لوگ موجود ہیں، مختلف زاویے سے ہوتا ہے، جیسے ریزننگ ہے، فہم ادراک ہے یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو لیکن جس تفکر جو قرآن جس کی دعویٰ دیتا ہے وہ ایسی غور و فکر ہے جس جو مشاہدے کے ساتھ ہو، یعنی کہ امپیریکل آبزرویشن کے ساتھ ہو. اس کی مثال میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ابھی آپ نے حال ہی میں سورہ طارق پڑھی ہے اور اس کی آیت نمبر 5 میں آپ نے اس چیز کو بغور پڑھا ہے کہ خدا غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور ایسے غور و فکر کی جو مشاہدے کے ساتھ مشتمل ہو. لہٰذا انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی اور جس سورت کے نظر میں داخل ہو رہا ہے اس میں ایسے کیا اہداف اور ایسے کیا پیغامات دیے گئے ہیں جن پر فکر کے ذریعے یا قوت فکر و عقل کا صحیح استعمال کے ذریعے اپنے لیے فہم و شعور کی نئی راہیں کھول سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے جس شعبہائی زندگی میں موجود ہیں اس میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. سورہ بروج کے جیسے نام سے خوبی واقف ہے کہ یہ سورہ جو ہے کائنات کی حقائق کی طرف متوجہ کرتی ہے، جسے ہم تفکر کی وہ قسم کہہ سکتے ہیں جو آفاق میں یا یونیورس میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کائنات اور اس کے محکم نظام اور اس میں جو اپنی مخلوقات ہیں، جو اپنی موجودات ہیں، اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ انسان اس کی تخلیق میں غور و فکر کر کے، اس کی ایجادات میں غور و فکر کر کے اس کے پر ایمان لے آئے اور اپنے اعمال سنوار سکے. آئیے کیسے، کیونکہ خود اگر ہم سورہ اعراف کی آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ بروج کا آغاز کیجیے گا. اس وقت سب آپ سب میں خود ہم سورہ بروج کی مہمانی میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ اولم ینظروا فی السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یعنی خدا خود کہتا ہے کہ آپ زمین و آسمان میں اور چیزوں میں غور و فکر کریں. اور سورہ یونس میں خدا کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے انہیں آنکھیں کھول کے دیکھو. اس کا مطلب ہے ہر چیز میں، کائنات کی ہر چیز میں ہمارے لیے نصیحت ہے، تذکر ہے، ہمارے لیے ایسے مواقع ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار سکیں. تو یہ ایک اوورال جو پوائنٹ تھا. سورہ بروج کی ابتدائی 9 آیات آپ سب کے سامنے موجود ہیں. جیسے کہ اس پہلی آیات سے اب واضح ہے کہ یہ سورت کا جو نام ہے پہلی آیت سے ہے. یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. سب سے پہلی چیز غور و فکر کی یہ ہے کہ ہم اس سے محبت پیدا کریں، اس پہ اس کے ساتھ وقت گزاریں. کہ جب آپ کسی چیز پہ بہت زیادہ بالکل سب نے بالکل صحیح کیا کہ دیدہ عبرت کے ساتھ خلقت خدا کا مشاہدہ کرنا، کہ جب آپ کسی سے کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، کیوں گزارتے ہیں، تاکہ آپ اس سے محبت پیدا ہو. اور جب آپ کو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے آپ اس میں زیادہ طریقے سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو ان آیات کا جو ایک روح پیدا کر دیتے ہیں، ایک ماحول پیدا کرتے ہیں کہ خدا نے ایک ایسے موضوع کا بیان کیا ہے یہاں پر جس کا آغاز میں وہ خود قسم کھاتا ہے اپنی تخلیق کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اگر وہ کسی بھی مصائب میں، مشکل میں یا کسی تکلیف میں یا خوف و ہراس میں مبتلا ہے تو اس کی بدولت وہ اس خوف و ہراس سے نجات پاتا ہے. اور یہ بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو شخص کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوم جمعہ اور یوم عرفہ میں حاضر ہونے والے بندوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اس انسان کے لیے حسنات لکھ دیتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو زوم کی آواز آ رہی ہوگی, تھوڑی سی اس کو نظر انداز کیجیے گا اور مکمل طور پر یکجوئی اور خوشو کے ساتھ اس سورہ کی مہمانی میں داخل رہیں. اس سورہ کا جو ہم جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر رہنے والے کی اور اس دن کی جس میں حاضری ہو, تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی اس میں قسمیں کھائی گئی ہیں اور کس کس چیز کی قسمیں کھائی گئی ہیں. ٹھیک, اور اس کے بعد کس چیز کی بیان ہے کہ خندق والے ہلاک کر دیے گئے ہیں اور وہ آگ تھی جو ایندھن والی ہے جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ مومنین کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ان ایمان والوں سے وہ صرف اس وجہ سے, یعنی ان کی جو دشمنی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا غالب آنے والا اور قابل ستائش ہے, وہی جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور ہر چیز پر گواہ ہے. احسن, بالکل یہاں پہ تین چار قسمیں کھائی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں کے ذریعے انسان کو کائنات کی وسعتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے, کائنات کی وسعتوں کی طرف مشاہدے اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی طرف دعوت دینے کی؟ کیونکہ جب انسان اس کائنات اور اس وجودات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے, خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے, خدا کی محبت اس کے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جو شخص اس کائنات میں یا خدا کی تخلیقات میں مشاہدے اور غور و فکر سے دور رہتا ہے تو اس کے برعکس ہوتا ہے, یعنی وہ خدا سے دوری اختیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ یقیناً جب اس کا خدا پر ایمان کم ہوتا ہے تو وہ دشمنی خدا میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس سورت کے محضر میں بھی ہم انشاءاللہ کیونکہ یہ سورت تھوڑی سی بڑی ہے تو ہم اس سورت کو تین فضاؤں میں اس کا مطالعہ کریں گے. تین فضاؤں میں سورتوں کے موضوعات کی بنا پر سورت کو تقسیم کیا گیا ہے اور اس کے جو اول جس کی فضا ہے تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے, سورت کے موضوع کو دیکھیں گے اور سورت کے الفاظ معنی پر غور کریں گے. پھر اس کے بعد جتنے بھی موضوع بیان کیے گئے ہیں اور تذکر ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر ساتھ ہم ہر دستے میں یعنی ہر موضوع کا جو آیات کا موضوع ہے اس کے ساتھ ہر شخص آج ہم میرے ساتھ آپ سب بھی اپنی زندگی کا ہدف نکالیے گا کہ آیا ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہدف یا کیا ایم یا کیا گول ہونا چاہیے. اور پھر اس کے آخر میں مل کر انشاءاللہ ہم اپنے لیے وہ سٹیپس اور وہ طریقے رول آؤٹ کریں گے, وہ چیزیں اخذ کریں گے جس کے ذریعے ہم اس سورہ کے پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر سکیں. تو جی اس کو آگے کر دیجیے کس سلائیڈ کو تاکہ ہم جاری کر سکیں. ابھی بھی آگے کیجیے گا. جی عزیزان ایمان, ہم کوئی جس طرح آپ نے ابھی اس سے پہلے سورہ طارق سورہ متففین کی حال ہی میں آپ نے اس کا مطالعہ کیا, آپ نے اس کی تلاوت کی, آپ نے اس میں غور و فکر کیا, تو پوری سورہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک خلاصہ نکالا. تو یہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے خلاصہ نکالنا ہے اور انشاءاللہ ہم درمیان میں آپ سب کی جو کوشچنز ہیں وہ بھی لیں گے اور آپ سب سے کوشچنز کریں گے کہ اس خدا نے اس میں کس چیز کا ذکر کیا ہے, خدا نے کتنی قسمیں کھائی ہیں, خدا نے کون کون سی اس میں صفات کا ذکر کیا ہے وغیرہ. تو مکمل طور پر متوجہ رہیں. غور و فکر کے پہلے مرحلہ جس میں ہم الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں, جس میں پہلی آیات میں سما اور بروج کا ذکر ہے کہ سما قرآن میں آسمان کو کہا گیا ہے کہ ہر شے کے بالا حصے کو سما کہا جاتا ہے. اگر اس کے مزید جزیات اور اعضاء میں دیکھیں افلاک کو کہا جاتا ہے سما, اور بروج یعنی برج کی جمع ہے یعنی قلعہ, جس سے ایک آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا برج خلیفہ, اور ایسے اوپر کشت بلند جو ہر جگہ سے نمایاں واضح نظر آتے ہوں, اور ہر جس کے اوپر سے ہر چیز کی اوپر نگاہ کی جا سکے, نگہبانی کی جا سکے, نگہبانی والے جو مینار ہوتے ہیں ظہور کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور کواکب کی منزل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, ستاروں کی بہت سے اس کے وسیع معنی ہیں. مود آیت نمبر 2 میں جس کی قسم کھائی گئی ہے کہ جس کا وہ دن وہ خاص وقت وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے, یعنی یہ روزے قیامت بھی ہو سکتا ہے. شاہد یعنی کہ حاضر رہنے والا, گواہی دینے والا, وہ جو اس چیز کو دیکھے اور اس پہ حاضر ہو اور اس کی حقیقت کو بیان کر سکے اور اس کی گواہی دے سکے. Obviously جس نے اس کو دیکھا ہوگا, جس نے اس کا جائزہ لیا ہوگا, جس نے اس کا معائنہ کیا ہوگا, جس نے اس کا احاطہ کیا ہوگا, وہی اس کی گواہی دے گا. مشہود یعنی مشاہدہ کیے جانے والا, یہ ایک مفعول یعنی آبجیکٹ ہے جس کا معائنہ کیا جائے یا جس کا مشاہدہ کیا جائے, جس چیز کو دیکھا جائے. اصحاب الافدود اس کے ذکر ہے, اور اس میں بہت واضح داستان ہے جس کا استاد محترم ڈاکٹر سید علی عباس نے اس کا تذکرہ کیا کہ خندق کھودنے والے گڑھا کھودنے والے. جی وقود, اس میں آپ اہم الفاظ خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی اس کے معنی دیکھ سکتے ہیں, اور ضرور دیکھیے کیونکہ یہ ہمیں خود سے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. وقود وقت سے نکلا ہے جس کا معنی ہے بہت تیز آگ کا جھڑکنا بھڑکنا, یعنی ایندھن والی آتشی آگ جو ہر چیز کو کہہ سکتے ہیں شعلہ ور بہت بھڑکتی ہوئی آگ جو جلا کر وسط کر دیتی ہے, جلا دینے والی. اور قود یعنی کہ بہت طاقتور محسوس کرانے والے. یفعلون فعل سے ہے, یعنی اعمال جو وہ کام کرتے تھے جو کام کرتے ہیں. نکمو یعنی ان کی جو وجہ تھی, کیا انہوں نے اس بات سے انتقام لیا, اس بات سے انہوں نے نقص نکالا, یہ اس بات سے انہوں نے اعتراض کیا. عزیز الحمید, یہ خدا کی صفت بیان کی گئی ہے, یہ بہت زبردست تعریف والا, سب سے زیادہ ستائش والا. شہید, یہ بھی گواہ ہے کہ خود گواہی دینے والا, دائمی گواہی دینے والا, حاضر موجود اور باخبر. اس کے آگے کچھ الفاظ ہیں آخری جو حصہ ہے اس میں سے, جیسے فتنو کہ وہ لوگ تکلیف پہنچاتے تھے, فتنہ پھیلاتے تھے, نقصان پہنچاتے تھے. فتنہ فتنہ سے ہے, یعنی ایسی آزمائش جو کہ بہت سخت ہو, جو انسان کو اندر سے توڑ دے, ظاہری اور باطنی طور پر انسان کے لیے مشکلات پیدا کرے, یا انسان کے لیے باعث سے اذیت ہو, یا دوسروں کے لیے جو بہکانے والا ہو, دوسروں کو پھسلانے والا ہو, تو ان کے لیے بھی کیا ہے, فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. عذاب الحریق, جلنے کا عذاب جو ہے, جلا دینے والے کا عذاب. فوز الکبیر, یعنی بہت بڑی کامیابی, قرآن میں جو کامیابی کے لیے مفلحون یعنی جو فلاح کا لفظ بھی ہے, اور فوز الکبیر کا لفظ بھی ہے. یقیناً خدا نے اپنی کبریائی کے ساتھ ان کی بڑی کامیابی بیان کی ہے. بتشا یعنی کہ پکڑ, گرفت, ایک کنٹرول, ایک تسلط, اوور ہیلپ کرنا. یبدی یعنی کہ پیدا کرنا, پہلی دفعہ کسی چیز کو خلق کرنا, ایجاد کرنا. یعید اور دوبارہ پیدا کرنا, لوٹانا, اس حالت میں پلٹانا. غفور یعنی خدا کی صفت بیان ہوئی ہے, ایسی صفت جو بہت زیادہ اور بخشنے والا, معاف کر دینے والا, درگزر کر دینے والا. ودود, یہ بھی خدا کی صفت ہے, یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا, اور ایسی محبت جو دل سوز بھی ہو, انکنڈیشنل لو جسے کہہ سکتے ہیں, بے انتہا ایسی محبت جو سامنے والے کو بھی تڑپا دے. اور خدا کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے. مجید, بڑی شان والا اور ایسی عصمت والا کہ جب اس کی طرف دیکھیں تو اس 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 کی شان, اس کی ہیبت, اس اتنی زیادہ ہو کہ دیکھنے والا اس پہ قربان ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس پہ مر مٹنے کو تیار ہو جائے. یہ خدا کی یہ خوبصورت اتنی خوبصورت صفات جو اس کے اعزازات ہیں اس قدر بلند مرتبے کی ہیں. یرید یہ بھی خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے، کہ اسے ہر چیز یعنی اس کے ارادے پر منحصر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سورہ کے جو اہم الفاظ ہیں وہ ذہن نشین ہوئے ہوں گے، اور دوبارہ جب بھی کہیں آپ تلاوت میں ان الفاظ کو دیکھیں گے تو اس کے معنی آپ کے ذہن میں ہوں گے. حدیث یعنی کہ بات، ایک حال، ایک خبر. جنود لشکروں کی جتھوں کی بات ہوتی ہے جو بہت زیادہ ایک اسٹرینتھ کے ساتھ ہوں، پاور کے ساتھ ہوں. تکذیب یعنی کہ کسی چیز کو جھٹلانا، کذب سے ہے، جھٹ رد کرنا، نہ ماننا، یا اس کو نہ ماننے سے مراد یہ کہ اس کو اس پہ عمل نہ کرنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے. محیط یہ بھی خدا کی صفت ہے کہ ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے، ہر طرح سے گھیرے ہوئے محیط، یعنی یہ خدا کی ایسی صفت ہے، خدا کی ذات ایسی ہے جو اول آخر، ظاہر و باطن، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر جگہ سے، ہر اینگل سے اس نے انسان کو کیا، ہر موجودات، ہر تخلیق کو، ہر چیز کو، اس پورے آفاق کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. لوح یعنی لوح تختی سے، اور محفوظ یعنی کہ حفاظت کیا ہوا، ایسی چیز جو سیکیور ہو، جو سیف ہو اور جس کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے، یعنی کہ جس تک قابل رسائی بھی نہ ہو، یعنی ایسا تصور بھی نہ کریں کوئی کہ اس کو نقصان پہنچایا جا سکے. عزیزہ نمن، آپ سب کے سامنے جو الفاظ موجود ہیں، اب اس کے بعد آپ یعنی میں ایک یا دو یعنی تدبر کے نکات بیان کروں گی، اور پھر یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے بھی ہے ساتھ، اور آپ لوگوں کا تعاون بھی ہوگا کہ اس جب الفاظ کے معنی ہمیں پتہ چل جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس سے اس کے معنی قریب ترین جو مطالب ہیں قرآن کے اس کو سمجھنے کے لیے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم مزید جو سوچتے ہوئے جملے بناتے ہیں کہ یہ اس پہ یہ بات بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، اس میں خدا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، پھر ہم اس کو تفسیر کی روشنی میں ویریفائی کرتے ہیں. اب چونکہ ہم اس کی تلاوت اور اس کے بعد اس کے الفاظ معنی پہ غور و فکر اور اس کے خلاصے سے آگے بڑھتے ہیں، تو جو آیات ہمیں دی ہوئی ہیں سورہ بروج میں ان میں ہم تدبر کرتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی مجھے تدبر کی تعریف بیان کرے گا، کیونکہ استاد محترم نے آپ سب کے سامنے دروس میں تدبر کی تعریف بیان کی، تو اگر آپ میں سے کوئی جی انم زہرا، السلام
علیکم. وعلیکم
السلام. جی تدبر کی
جی تدبر کے معنی ہے غور و فکر کرنا، جو سورہ میں بتائی گئی ہیں باتیں ان پر اس طرح غور و فکر کرنا کہ ہم ان کو ان کی طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کر سکیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں، قرآنی باتوں کو اپنی زندگی میں ان پر عمل کر سکیں. تو یہ اس آیات کا یا سورہ کا تدبر کہلاتا ہے.
احسن و جزا سلامتی. بالکل صدقے آپ جوابات بہت درست ہیں ہما زہرا، یعنی آپ بد اندیشی غور و فکر، باقی سب اپنے چیٹ باکس میں سب لکھتے رہیں اور میں سب کے میسیجز پڑھ رہی ہوں. یعنی دوپہر کے وعدے سے عاقبت اندیشی کے جو تاکل بھی اس کا ایک مرحلہ ہے خوب، کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ اس طرح غور و فکر کریں، اس طرح تاکہ اس کے انجام کو دیکھیں اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کیا کریں، آپ کے الفاظ کے مطابق ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن جب ہم امپلیمنٹ کا مرحلہ تب آتا ہے جب ہم اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی عقل کی بنیاد پر. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو بھی ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں اس پہ ہم سب عملاً غور و فکر معصوم خوب کریں، تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں جاری کر سکیں، اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. شان زہرا بہت خوبصورت ہدف اور طہارت کے ساتھ تجربہ، ماشاء اللہ بہت خوبصورت. مفاسب کے بانوں نے بھی بالکل طہارت کے معنی میں بھی ہیں. تو دیکھیں آپ سب اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے سورہ بروج کو یعنی بڑی سورت کو جلدی کور کرنے کے لیے تین فضاؤں میں تقسیم کیا ہے، جو پہلی آیت 1 سے 9 آیات ہیں، دوسری فضا جو دستہ بندی ہے وہ 10 سے 16 آیات ہیں، اور تیسری فضا میں 17 سے 22. تو آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی رکھیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، پہلی عمل کر سکیں. خوب، پہلی فضا آیت نمبر 1 سے 9، جس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اگر ہم اسے موضوع میں دیکھیں، ایک موضوع ہم بیان کریں گے، جیسے اوپر سے لکھا ہوا ہے کہ سب گواہ سب کچھ ثبت کر رہے ہیں، اور ایک موضوع ہر فضا کا آپ سب مجھے بتائیں گے. آپ سب ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، آپ سب چیٹ باکس میں بلکہ زیادہ اس کو لکھتے رہیں تاکہ میں اس کو دیکھوں کہ ہر شخص اس پہلے جو 9 آیات بیان کی گئی ہیں اس کو ترجمے کے بعد، اس کو سننے کے بعد خود سے ایک موضوع بتائیں. جی تو سمجھنے کو کہ اس میں کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ قسم ہے، اس میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، مومنین کے ساتھ جو انہوں نے اعمال کیے اس کا ذکر ہے، اور ان کے اعمال کی کیا وجہ ہے اس کی ہے کہ ہر چیز پر جو شاہد و مشہود کا ذکر ہے، اصحاب الاخدود کا، مومنین کے ساتھ جو اعمال کرتے تھے اس کے شہود کا، اور نار کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے اہم چیز دیکھیں اس میں کہ نکموں کے اس کس وجہ سے وہ ان کو اذیت دیتے تھے اور وہ خود بھی جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خدا پر ایمان لے کے آنا. ابھی 9 آیات پہ دیکھیں نا، اس 9 آیات میں کس چیز کا ذکر ہے، اس کو آگے کیجئے تاکہ ہم اس کی توضیح کر سکیں. جی 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 بسم اللہ.
آواز ٹکرا دی شاید، ایک مائک اگر بند کر لیں تو. یہاں پہ آپ نے بڑا اہم موضوع قرار دیا کہ حصے کا اس موضوع ہم نے شاہد و مشہود کا موضوع قرار دیا، یا ہم نے سورہ بروج کا موضوع گواہی قرار دیا. میں اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ہم نے سورہ کا بھی آپ کے سامنے امام صاحب کی روایت کے مطابق، آواز بھی آ رہی میری
استاد؟ آواز موجود ہے لیکن کم ہے.
ابھی بہتر ہو جائے گی. ایک سلوات بھیجیں، آواز دیں. میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، بہتر ہوئی نا آواز؟
جی جی اب بہت بہتر ہے.
لیکن میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہم نے اس موضوع سورہ کا موضوع انتخاب کیا کہ کیا آپ اپنی زندگی کے گواہوں کو پہچانتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ سورہ بروج یعنی شاہد و مشہود کی سورہ ہے. ہم نے کہا ہے کہ سورہ بروج دنیا میں ہمارے اعمال رفتار کی داستان ہے، اور کہا کہ زمین و آسمان خدا کے فرشتے ہی ابتدائی آیات ہے اور یہ سب گواہ ہوں گے، اور کہا گیا کہ میں نے کہا گواہ گواہ باطنی بھی ہو سکتا ہے. اب میں باپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک یعنی کوئی انسان کوئی ایسا کام جو انجام دیتا ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو، اس پر کوئی بات کرے، تو پھر میں چاہوں گا کہ اس حصے پہ چند اہم نکات آپ بیان کیجئے گا، تاکہ اس سورے کا جو بنیادی موضوع ہے اس کو مزید کھولتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. کہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یا میرے ہمارے نزدیک انسان کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہو جس کا کوئی گواہ نہ ہو. کو اگر کسی نے ہینڈ ریز کیے ہیں، اریجا آپ دیکھیے.
جی جی خواہشان زہرا ہے، آپ پہلے بیان کریں پھر ایک اور جواب لے لیں گے.
جی جی
جی خواہر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم کوئی کام کریں اور اس پر گواہ نہ ہوں؟ سب سے پہلے تو پروردگار عالم گواہ ہے ہمارا، اس کے بعد محمد آل محمد ہم پر گواہ ہیں.
بہت خوب زبردست. یعنی ہمارا خالق ہم پہ گواہ ہے، ہمارے جو ہیں امام ہمارے پہ گواہ ہے، ہمارے انبیاء ہم پر گواہ ہیں. بہت ہے. یعنی کیوں پھر کیا وجہ ہے؟ بات سوال کو مکمل کرتا ہوں. کیا وجہ ہے پھر ہم اپنے آما اپنے گواہوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہم پھر جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں کرتے، ہم محمد وال محمد کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں کرتے؟ یعنی یہ اس سوال کو جواب کرنا چاہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ جب مجھے پتا ہے کہ میں، اور پھر میں نے ایک اور بات بھی آپ کی طرف اشارہ کی تھی کہ آپ ہمارے اندر کی چیز ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا تم غلطی کر رہے ہو اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہو تو ہمارے اندر ایسی اندرونی طاقت ہے جو بتاتی ہے اگر نیک کام انجام دے رہے ہو تو وہ ہماری حمایت کر دی ہوتی ہے ہماری مدد کر دی ہوتی ہے اس کے باوجود کیوں ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کیوں ہم اپنی ان گواہوں کو کا پاس نہیں رکھتے اور اپنی زندگی میں جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں یہ اب سوال میں نے اور مکمل کر دی تاکہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا اور چیٹ باکس میں بھی آ رہے خان علیجہ دیکھیے گا
جی میں اچھا جواب لے لوں آقا صاحب
جی جی
ڈاکٹر جاوید حسن آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے جواب دے سکتے ہیں جی
جی السلام علیکم جی بالکل اصل میں ہم غافل ہیں ہم غفلت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں جان پا رہے کہ سب کچھ گواہ ہونے کے باوجود اللہ گواہ ہے معصوم گواہ ہے امام زمان گواہ ہے ہمارے جسم کے اعضاء گواہ ہیں پھر بھی ہم غفلت کا شکار ہیں اس غفلت کی وجہ سے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے
بہت جی جزاک اللہ بہت خوب خان علیجہ دیکھیے کیا میسج میں کیا آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم
وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ خواہر عمر رباب لکھتی ہیں حب دنیا کی وجہ سے اور یہ کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ایک ہے یہ اور ایک خواہشات نفسانی کی وجہ سے پھر خواہر انیسہ لکھتی ہیں کہ لاپرواہی اور یہ کہ ہم تدبر نہیں کرتے
آفر بہت خوب بہترین یعنی اپنے عمل جو کام اور رفتار انجام دے رہے تھے اس کو اس کی عاقبت کو نہیں دیکھتے اس کے انجام کو نہیں دیکھتے کہ یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں جو رفتار اور مجھ سے سرزد ہو رہا ہے اس کی کیا عاقبت ہوگی یعنی یہ واقعا بہت خوبصورت بات کی غفلت تو ہے لاپرواہی تو ہے لیکن یہ چیز بڑی اہمیت کا عامل ہے ہم کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھیں سورہ بروج مجھے کیا کہتی ہے سورہ طارق نے میری رہنمائی کی ہے سورہ نبا مجھ سے کیا کہہ رہی ہے سورہ عباسا نے میری زندگی میں کس مسئلے میری نیاز مندی کو حل کیا ہے تدبر در واقع یہ کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی ہے مشکل یہاں پہ کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن تبدیلی کی غرض سے نہیں کرتے ہم قرآن کریم کو مطالعہ تو کرتے ہیں ہم قرآن کی آیات کو حفظ تو کر لیتے ہیں ہم قرآن کو یعنی حافظ قرآن تو بن جاتے ہیں لیکن کبھی اس نیت سے ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی قرآن کو حفظ نہیں کیا قرآن کا مطالعہ نہیں کیا کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے سورہ بروج اسی مقصد کے لیے آئی ہے مجھے بتائے کہ اب تمہارے گواہ ہیں ایسا نہ کرو جو تم کام انجام دے رہے ہو تم رفتار انجام دے رہے ہو اور تمہاری سمجھ لے کہ کوئی بھی شاہد و مشہود نہیں بنے گا یہ بڑی پیاری سورہ ہے اور پھر خارو برادران میں آخر میں آپ کو دوا یعنی ایک اور سوال کروں گا آپ لوگ سوچتے رہے جب تک خار جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی گفتگو جاری رکھیں گی ایک اور سوال ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا بس ایسے میں ہم اپنے گواہوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور اس کے لیے مجھے کیا توقع کرنی ہوگی کہ میں اپنے گواہوں کو پہچانوں اور ہمیشہ میری نظر میں یہ جو آپ بتا رہے تھے ہمارے اعضاء ہیں گواہی دیں گے میری نظر میں رہے زمین و آسمان میری نظر میں رہے خدا اور آئمہ میری نظر میں رہے یہ گواہی باطنی میری نظر میں رہے میں نے اس کو پہچاننا کیسے ہے اس گواہی کے نظام کو کیسے اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے میں نے کیسے اس گواہوں کے نظام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے میں آخر میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ کیسے ہم جو ہیں ان گواہوں کو پہچان سکتے ہیں اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف جو ہے ان آیات پر گفتگو کریں گی بڑے اہم نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ہو سکتا ہے ان جو میں نے سوال کیا ہے اسی میں جواب آپ کو ملے جی بسم اللہ
جی بہت زبردست اور یہ جو ہے یہ سوال ہے ہر شخص کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ جو پہلی تین آیات میں خدا غور و فکر مشاہدے کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھیں ان گواہوں کو پہچانے کہ کائنات دیکھیں کائنات میں ہر چیز کی خلقت کے ایک مقصد ہے ایسٹرونومی دیکھیں ایسٹرالوجی دیکھیں جغرافی دیکھیں ان سب کو دیکھنے کے بعد یعنی کہ یونیورس کو دیکھنے کے بعد انسان یقیناً یہ معرفت رکھتا ہے کہ خدا کی ذات کس قدر عظیم اور کس قدر وسیع اور احاطہ کیے ہوئے ہیں جب انسان آسمان کو دیکھتا ہے ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس سے خدا کی معرفت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے وہ ان اس گواہوں کو جب غور و فکر کے ذریعے پہچانتا ہے تو خدا کی قدرت کو محسوس کرتا ہے اگر انسان مشاہدہ کرے اور ان پر غور و فکر کرے تو یقیناً وہ خدا کے قریب ہو کر ایسے عمل انجام دے گا کہ جو اس کے لیے بہتر ہوں کہ وہ جب یہ دیکھے کہ خدا اس کو ہر طرح سے خدا کے وہ انسان ہر لمحہ جو ہے خدا کی نگاہ میں ہے، ہر لمحہ خدا کے محضر میں ہے، اور وہ نہ ہی آسمان سے نکل سکتا ہے کیونکہ اس کا جو خالق اور مالک ہے، اس کی جو ملکیت ہے، حاکمیت ہے، وہ خدا کی ہے ان تمام اس پوری کائنات میں. تو اگر اس نے تو عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لہٰذا وہ ایسے کام کرے جو اس حاکم کی، جو اس خالق کی اطاعت کے ان مطابق ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس آسمان سے نکل سکتا ہے اس کے سائے سے یا کچھ بھی، یا خدا کی حکومت سے، خدا سے فرار نہیں کر سکتا. لہٰذا ایسا کوئی عمل سر انجام نہیں دینا چاہیے جو اس کی ملکی ہو تو ہاتھ سے باہر ہو کہ جسے خدا نہ دیکھ رہا ہو. ایسا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا کائنات کی موجودات اور ہر چیز، یہاں تک کہ وہ خود، اس کا ضمیر، اس کے اعضاء و جوارے، اس کے ارد گرد کا ماحول، وہ انوائرمنٹ جس میں وہ عمال سر انجام دیتا ہے، وہ سراؤنڈنگز، وہ لوگ جن کے درمیان وہ کام دیتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کی گواہ ہے خاص وقت تک، یوم الموت تک. اور بڑی خوبصورتی میں انہوں نے بتایا کہ خود خدا گواہ ہے جو ان سب ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو اس صورتحال میں آگا کا سوال آپ سب اپنے جواب دینے کی کوشش کریں کہ ہم کیسے ان گواہوں کو پہچانیں کہ ہمارے اور کیسے ہمارے سے انجام دیں. ان پہلی تین جو ہے آیات کو پڑھنے کے بعد کیا ہم ہدف زندگی نکالیں تدبر کے ذریعے. آپ نے کہا نا کہ لائف میں اس کو لانا ہے، عملاً اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے. ہدف زندگی کیا ہو میرا کہ میری یہ تین آیات کے مطابق میری زندگی ہو جائے. یعنی ہدف ایک میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ ٹائپ کریں کہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے مجھے خدا کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. یہ میری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. یہ میری زندگی کا ہدف ہو کہ میں ہمیشہ یقین رکھوں کہ خدا کی نگاہ میں ہوں، لہٰذا ایسا کوئی عمل انجام نہ دوں جس کو میں یوم الموت کے وقت جھٹلا سکوں. ایسا کوئی میں نہیں جھٹلا سکتی یقیناً، لہٰذا مجھے ایسے اعمال نہیں انجام دینے چاہیے. خوب، اگلی جانب بڑھتے ہیں ہم. اب یہ کون سی آیت ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 9. دیکھیں کہ ان آیات کا ترجمہ بھی بیان ہوا ہے آپ سے پہلے کہ اس میں، ان آیات میں جو موضوع ہے وہ ہے مومنین کو اللہ پر ایمان کی وجہ سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں. کہ آغا صاحب نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک جو نواز بادشاہ، ایک یہودی بادشاہ، اس نے اس وقت ان مومنین کو جو اپنے ایمان پر قائم تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ان کو اذیت دی، ان کو آگ میں جلایا، ان کو مجبور کر دیا کہ یا وہ ایمان قبول کریں یا پھر آگ. تو انہوں نے اب ایک قدم بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور استقامت دکھائی اور اس کے سامنے قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا. انہوں نے تکلیفیں کیوں دیں؟ آج بھی اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں کہ کس لیے تکلیفیں دی جاتی ہیں اس مومن شخص کو یا کسی مومن کو کہ وہ خدا پر ایمان لائے. کیوں؟ کہ یا تو وہ ایذا دینے والا خود خدا پر ایمان ہے، تو خدا سے دور ہیں، خدا کے دشمنی میں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے افراد ہیں یہ بھی ایمان قبول نہ کریں، یہ پریشان ہو کر دین سے پھر جائیں یا ہمیشہ مشکلات میں پھنسے رہیں. کفار کا یہ عمل خدا کی دوری کی وجہ سے ہے، خدا کی دشمنی کی وجہ سے ہے، خدا کی کائنات، خدا کی تخلیقات میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے، خدا کی قدرت کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر انہیں یقین ہوتا، اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ اس کے اعمال پر وہ خود، اس کے اعضاء، اس کے نبی امام اور یہ کائنات اور سب سے بڑی خود خدا بھی گواہ ہے، تو کبھی کوئی شخص کسی مومن پر ظلم نہ رہا رکھے. جی اگر دیکھیں کہ وہ خدا کی ملکیت میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ اب ہمارے یہ ہدف زندگی کیا ہونا چاہیے 9 آیت نمبر 9 تک پڑھنے کے بعد، کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کے سلسلے میں استقامت تو قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے. اصل یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور اسے بغیر آزمائے گزرنا پڑے گا، بلکہ اسے اس کی آزمائش ہوگی کہ اپنے ایمان میں کتنا بلند ہے. لہٰذا مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے
کہ کبھی بھی ایمان کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی اذیتیں دے رہا ہے تو اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, تاغوت کے مقابلے میں سرنگو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مقاومت اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بھی کہ رائے حق آسان نہیں ہے, رائے ایمان آسان نہیں ہے. قرآن میں کئی دفعہ اس کا ذکر ہے, خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت سی روایات فرامین موجود ہیں جو ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے آزمائشوں کا سامنا کرنے کی دعوت دیتی ہیں. لہذا ان سورہ بروج کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہر مومن کو, مجھے, آپ کو, ہم سب کو پامردی اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور قربانی کے جذبات سے یہ راستہ طے کرنا چاہیے. عزیزان ایمان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ابھی بھی موجودہ حالات میں اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں کہ کس طرح کفار مومنین پر مصائب ڈھاتے ہیں, کہ دیکھ آپ واقع کربلا کو بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں, حالات حاضرہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور پھر اپنے لیے ہدف زندگی اخذ کریں. لکھیں آج کی شب رمضان المبارک کی اس تقدیر ساز شب میں آپ اپنے لیے ہدف نکالیں کہ میری زندگی اس صورت کی مہمانی سے ایسی ہوگی. اگر انسان یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ایمان کے ساتھ قربانی دے کہ اللہ اس کے ایمان سے باخبر ہے, اللہ اس کے اعمال کو جانتا ہے اور اس سے دل سوز محبت کرنے والا, یہ ہم نے خدا کی صفت بتائی نا کہ اگر اسے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں انسان سے تو خدا معاف کرنے والا ہے اور وہ دل سوز ترپا دینے والی محبت کرتا ہے, تو کوئی چیز اس محبت سے بڑھ کے نہیں ہے. اگر اس پہ جتنی زیادہ اس پہ تکلیف انسان کو دی جائے, اس کو چاہے اس کا سر قلم کر دیا جائے, چاہے اس کے بازو قلم کر دیے جائیں, یا چاہے اس کے گلے میں تیر ڈالا جائے, یا اس کے سامنے اس کے بچوں کو آگ میں جھونک دیا جائے, مگر وہ اس قربانی سے گریز نہیں کرتا کیونکہ اس کا ایمان اس کا درپا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مصائب اولائی میں ہو اگر وہ اس کی تلاوت کرے, اس پہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مصائب سے دور کر دیتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ, اس کی معرفت اس سورہ کو پڑھنے کے بعد بڑھ جاتی ہے. آپ سب کے سامنے واقعہ کربلا بھی موجود ہے, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مثال بھی موجود ہے کہ سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود بھی اس سب میں وہ کیا کہتی ہیں, وہ مارے تعالیٰ جمیلا, کہ خدا کا حسن دیکھتی ہیں ہر چیز میں, خدا کی محبت دیکھتی ہیں. لہٰذا آپ اپنے لیے, ہم سب کو یہ سورہ جو ہے دعوت دیتی ہے عمل کی, اپنی زندگی میں جاری کرنے کی. آج کی جو شب ماہ رمضان کی ہدف زندگی نکالیں. جی اس کو آگے کیجیے پھر انشاءاللہ. اب جو اس کی اگلی آیات ہیں وہ آیت نمبر 10 سے 16 ہے, جس کا ایک موضوع یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے, ایمان والے اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. وہ کیا وجہ ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے؟ اللہ انسان کو دونوں راہیں دکھا دیں کہ مومنین کو استقامت پر بڑی کامیابی فوزل کبیر کی خوشخبری دے دی ہے, تسلی دی ہے, اس کو نوید دی ہے, اور کفار کو برے انجام سے خبردار کر دیا, ان کو بڑی دی ہے. عزیزان ایمان, یہ زندگی میں انسان پر آزمائش ہے اور یہ اس کو دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں کہ دونوں راستوں کے انجام سے اسے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ انجام خیر کیا ہے, انجام بد کس وجہ سے ہوگا. اگر انسان اپنے خالق, حاکم اور بادشاہ خدا سے دشمنی اختیار کرتا ہے تو یہ علمی, عقلی اور فلسفی انداز سے بھی بےسود ہے, یعنی فلسفیکلی, لاجیکلی بھی اسے دیکھیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے کہ وہ ایک سب سے ایک طاقتور حاکم ہر طرح سے جو گواہ اور احاطہ کیے ہوئے کوئی باقدرت ہستی سے دشمن اختیار کرتا ہے, اس کے خلاف جاتا ہے, اس کی محبت کرنے والوں کو یا اس پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں دیتا ہے. اور میں خود بھی ہمیشہ اس اذیت میں رہتا ہے کہ کس طرح دوسروں کو تکلیف پہنچائے, تو اس کے لیے خدا نے بدترین انجام عذاب الہی کا کہا ہے. اب وہ جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا, بلکہ وہ خود, ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے اور خود خدا بھی, اور اس ہر چیز اس کے آنات میں جو موجود ہے اس کی گواہ ہے. ایسے نہیں کہ اس کے اعمال اس نے کیا اور اس کا کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہوگا یا اس کو کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہوگا. عزیزان امان. اس لیے انسان کو ایسے عقلی طور پر ایسے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے جو ایمان کے ساتھ ہو. انسان یہ یقین رکھے کہ وہ جو راستہ اختیار کرے اس کا انجام کیا ہے.
تو آخری حصے کے طرف چلتے ہیں.
بالکل, اور اس میں آپ سب اپنے ساتھ ساتھ ہدف زندگی اخذ کریں کہ ہمارے لیے اس میں ہدف زندگی کیا ہو سکتا ہے. جیسے ایمان بشرطے کہ عمل صالح انجام دینا چاہیے, اور خدا بدترین جو انجام برے عذاب سے بچنا چاہیے. اب جو اس کا آخری حصہ ہے اس سے قبل آیت نمبر 13-16 اور پھر اس کے بعد 17-22 کی طرف ذکر ہے. اس سے اگلی جو سلائیڈ ہے اس کو جی آپ کے سامنے آیت بیان کی, اس میں خدا کی صفات ذکر تھی کہ اس میں ان آیات میں جو گزشتہ آیات تھیں اور اس کے بعد جو اس سے مربوط ہوتا ہے اس میں خدا کی کون سی آیات بیان تھی کہ خدا اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے, اور ایسی قدرت کا مالک ہے کہ ہر چیز اس کے ارادے پر منحصر ہے, اس کے ہاتھ و گرفت سے فرار ممکن نہیں ہے. تو اس کی گواہی بھی بڑی, یعنی اگر انسان اس وقت چاہے بھی کہ اپنے اعضاء کی اور اپنی اور ارد گرد کی گواہی کو جھٹلائے لیکن وہ خدا کی گواہی کو نہیں جھٹلا سکے گا. لہذا ہمیں ہر شخص کو یہ چاہیے کہ خدا کی صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے ایمان و معرفت میں اضافہ کرے اور اس کے مقابل میں باطل و کفر کو کے راستے کو اختیار نہ کرے. یعنی کہ جو صفات خدا بیان ہوئی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اس کا عکس دیکھے اور ان صفات کو اپنی زندگی میں لائے, یعنی مومنین بھی صفات خدا کا مظہر بنے. اب جو اندر آخری ہے ان آیات میں دیکھیں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ خدا کن الفاظ میں نصیحت کر رہا ہے, کن میں تذکر کر رہا ہے. قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گزشتہ قوموں اور ان کی بن اعمال کی بنا پر ان کے انجام سے باخبر کیا ہے. انسان کو قرآن میں بہت سے مقام پر تذکر دلایا گیا ہے کہ اس طرح فرعون, نمود اور طاقتور سمود کی قوم بھی جو کہ بہت زیادہ لشکر والی, جتھے والی, اختیارات, پاور والی خود کو سمجھتی تھی, وہ خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں اور ان کا انجام بد ان کا مقدر ہوا کہ آج وہ بے نام و نشان ہے. بس اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ اگر طاقت رکھتا ہے یا لشکر رکھتا ہے اور وہ خدا کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا, وہ تو آسمان تک نہیں چڑھ سکتا کہ وہ ایسی بلندی پر ہے. خدا تو اس سے ہر چیز سے بلند ہے, وہ خدا کو کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے یا مومنین کو. اور خدا اپنی دلیل برحق برہان قرآن مجید کے ذریعے مومنین کو دین کے معاملے میں ان کی ذمہ داری اور ان کی تسلی اور تشفی کرتا ہے کہ کفار جتنا چاہیں اگر یہ قرآن مجید کو بھی نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ہی وہ دین خدا کو ختم کر سکتے ہیں. بس انسان کو اب کیا چاہیے کہ ہمیشہ کفر سے بچنا چاہیے اور دلیل خدا قرآن کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جس کی گواہی کے لیے اور جس کی جواب دہی کے لیے وہ آمادہ ہو. تو آپ سب نے اس ہر فضا سے اپنا ہدف زندگی نکالا ہے نا جی. آغا صاحب آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کی طہارت کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں.
بڑا خوبصورت ہے کیونکہ جب فضائیں ہیں نا, یعنی صورتوں کی فضائیں کیسے بنتی ہیں, میں بتاتا چلوں. یہ آیات کے سیاق کے اعتبار سے مثلا ایک کچھ آیات ایک موضوع پر دلالت کرتی ہیں, یہ فضائیں بنانے سے, یہ صورت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے سے, میں تفکر کرنے میں, تعقل کرنے میں اور ہدف زندگی جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو نکالنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. اب یہ ہدف زندگی نکال لیا آپ نے, بیان کر دیا. اب جو بہت بنیادی مرحلہ آتا ہے جس کی طرف میں چاہوں گا آپ بیان کریں, اب اس سے طہارت کیسے لینی ہے, اپنی زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے اس سورے کو. ہم نے تفکر کر لیا, ہم نے سورے کے پس منظر کو سمجھ گئے, ہم گواہوں کے مسئلے کو ہمارے لیے آگاہی ہوگی کہ جو گواہی کتنی اہمیت رکھتی ہے, اور اس پہ آپ لوگوں نے بڑی اچھے انداز میں بات کی. اب اس کا اب رائے حل کیا ہے, اس سورے کے ساتھ کیسے زندگی گزار کر سکتے ہیں,
کیسے سورے کو اپنی زندگی کے ساتھ اس میں جو طہارت کے نقاط ہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. جی خار بیان کریں, میں پھر آخر میں ایک نقطہ بیان کروں گا.
جی آخری سلائڈز کی طرف سامعین سے کہتی ہوں کہ آپ ان کے آپ نے بھی دیکھا اور اس سے گزرنے سے پہلے کچھ سوال ہیں تاکہ آپ بھی اس میں ان ٹچ رہیں, آپ ہماری ضرور ویوز بتائیں کہ سورہ بروج میں اللہ کی کون کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا انسان بھی اللہ کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے. آخری بالکل سلائڈز کی طرف جی آپ تمام افراد اس کا ضرور جواب دیں. رخسانہ خادم کی طرف سے جواب آیا ہے اور باقی افراد بھی اس کے متعلق ضرور شاید دیکھیں. اب ہم نے جو بھی پڑھا, ہم نے جو بھی مقصد دیکھے, مطالب اخذ کیے, وہ ہماری زندگی میں تب آ سکتے ہیں جب ہم ان کو ان پہ غور و فکر کریں کہ کچھ ہمارے اندرونی اور کچھ ہمارے بیرونی گواہ ہوتے ہیں. خوب کہ ہر انسان اپنے اندر ایک خود اس کا وہ خود گواہ ہے کہ وہ جو اعمال سر انجام دیتا ہے, چاہے اس پہ کوئی اسے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. اول تو یہ کہ خدا تو گواہ ہے ہی, لیکن ہر انسان خود بھی گواہ ہے, یہ گواہ جو اس کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو غلطی کر کے بیٹھے, ہم جب غلطی کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے, کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے جب میں فوراً ہی بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ مسٹیک کر رہے ہو, یہ غلط کام کر رہے ہو, یہ آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بھی ہم بھی خود بھی گواہ ہیں. اور اگر کبھی آپ نیک کام کریں تو آپ کے دل سے آواز آتی ہے کہ شکر خدا یہ کام میں نے کر لیا, کہ مجھے یہ توفیق مل گئی, آفرین بریرہ اور سب مریم حیدر احسن. بالکل اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں اس کا مطلب ہے ہماری گواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اندرونی گواہ ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو چاہتا ہوں, تم بھی جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. ہم اس اندرونی اگر ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور اس پہ غور نہیں کرتے اور اس میں بہتری نہیں لاتے اور صحیح راستے کی طرف نہیں بڑھتے, تو ہم اس اندرونی گواہ کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ گواہی سننی ہوگی اور دیکھنا ہوگی خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کی اس گواہی کی آواز پر کیا رد عمل کرتے ہیں, کیا ہم اس کے بعد اپنے اعمال کو سنوارتے ہیں. خود ہمارے خود اللہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے اوپر گواہ ہے, حجت خدا امام زمان ہمارے اوپر گواہ ہے. اور یہ سورۃ توبہ سے میں آپ اس کو اس پہ غور و فکر کریں کہ زمین بھی بروز قیامت اپنے حالات بیان کرے گی, ہر چیز گواہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا کیا گواہ ہیں. ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے لب ہمارے گواہ ہیں, ہماری آنکھیں ہماری گواہ ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارے کان ہمارے گواہ ہیں ہم کیا سن رہے ہیں, ہمارا دل ہمارا گواہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آیا کہ ہم ان گواہوں کے رد کے بعد کیا رد حضرت کیا رد عمل دکھاتے ہیں ان گواہوں کے آنے کے بعد, اور ان کی پہچان کیوں ضروری ہے ان گواہوں کے بتانے کے بعد. اگر اس کو نہیں پہچانیں گے, اس کی آواز پر اپنے اعمال نہیں سنواریں گے, تو پھر کتنا نقصان ہوگا ہمیں. اور اس میں جو کفار کو اور جو دوسروں کو اذیت میں ڈالتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان کی وجہ سے, ان کا کیا انجام بیان ہوا ہے, خدا نے کیا کہا ہے ان کے لیے, کون سا عذاب ہے بتائیں آپ سب. اس میں کس عذاب کا ذکر ہے, ہلاکت اور عذاب الحریق احسن ہما زہرا. لہذا ہمیں زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے فتنہ نہ برپا کریں, ایک دوسرے کے لیے مسائل نہ کھڑے کریں, ایسے ماحول نہ دیں کہ دوسرا شخص پریشان ہو جائے, اذیت میں ہو. اس طرح بھی حالات حاضرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنوں کو ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم عام طور پر روزمرہ زندگی میں اس طرح کے کام کرتے ہیں. بہت دور نہ جائیں, ہم اپنے قریب میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سورہ بروج ہم سے کیا کہہ رہی ہے, اور ہم خدا ہم سے کیا کہتا ہے, خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, اور ہم اس کے برعکس کیا کر رہے ہیں.
جبکہ ہمیں دونوں انجام سے باخبر کیا گیا ہے. جیسے ہم کسی کو بتائے بغیر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس انسان کی حیثیت, اس کی عزت یا پھر اس کی جان مال, اس کی سلامتی یا کچھ بھی خطرے میں پڑ جاتی, وہ بندہ خدا پھنس جاتا ہے کہ اب اپنا ایمان باقی رکھے یا زندگی کو آگے بڑھائے کہ برائی کے راستے کو اپنائے. آپ کسی کے لیے ایسی کنڈیشن نہ رکھیں, میں کسی کے لیے ایسی کنڈیشن نہ رکھوں. کبھی تو ہم بالکل اپنی ڈیلی لائف میں کیا کرتے ہیں, مذاق مذاق میں دوسروں کے لیے ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی جان بوجھ کر کسی کو آزمانے کی نیت میں, اور کبھی دشمنی کی وجہ سے. اور آہستہ آہستہ جب ہم یہ دشمنی کی جو بیچ بوتے ہیں, دراصل یہ دشمنی جب ہم مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں تو ہم دشمنی خدا میں جا رہے ہیں نعوذ باللہ. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے, اس کی بھی شناخت کرنی ہے, محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہر صورت میں اس طرح کے کام کرنا غلط ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں, تبھی طہارت آئے گی, تبھی یہ سورہ ہماری زندگی کا حصہ بنے گی, تبھی ہم سورت کے محصر میں جائیں گے. اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر لحظہ خدا کے محصر میں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بے شک جنہوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی, یعنی اس پر قائم رہے, اس پہ ڈٹے رہے, اس پہ ڈٹھائی کی, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے والا عذاب ہے. اللہ من فتنۃ الزمان. عزیزان من, ہم ابھی آج اس شب ماہ رمضان مبارک میں جو ہمیں خدا کا شکر ہے کہ عید اولیاء یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا اصلاح کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن پر عمل پیرا ہونے کے لیے, قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے, تو اس کو اپنی زندگی میں حتمن لے کے آئیں. اور اگر کسی کا سوال ہو تو آغا صاحب جو ہے اپنے نکات انشاءاللہ اس میں ایڈ کریں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کو بھی لیں گے. امید کرتی ہوں کہ غلطیوں سے. جی استاد محترم,
سوال
جی 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 سوالات لینے ہیں تو میں آپ لوگوں میں سے جن کے بھی سوالات ہیں وہ اپنا ہینڈ ریس کریں, انشاءاللہ پھر ہم سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے بے شک سوال پوچھ لیں. جی جی میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی, آپ اپنا مائک ان میوٹ کر سکتے ہیں. آغا منتظر,
السلام علیکم.
علیکم السلام.
جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جو پہلے حصے میں یہ خندق کھودنے والے کا ذکر کیا گیا, تو آیا یہ جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے یا یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟
جی آغا منتظر, اس میں ہم توضیح کی تھی کہ صاحب ایسے تاریخ میں موجود ہے یمن کے لوگوں کے لیے کہ جہاں پر ایک زونواس جو بادشاہ تھا اس نے اہل ایمان کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے پریمان رکھتے تھے ان کو اذیت دی کہ وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں. جب اس نے انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے لیے خندق کھدوائی گئی اور اس میں آگ بھرے گی, اور ان مومنوں کو کہا گیا کہ آپ ایمان لیں ورنہ آپ کو اس آگ میں پھینک دیا جائے گا, اس خندق میں پھینک دیا جائے گا. جبکہ مومن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے, اور یہاں تک کہ ان کے بچوں کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن وہ اس پر ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. تو ان لوگوں کی ہلاکت کی طرف بیان کیا گیا ہے, اور مثال دی گئی کہ جس طرح اگر یہ ہمارے لیے اشارہ ہے کہ ہم بھی اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو اذیت دیتا ہے ایمان کی وجہ سے اور اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سخت ترین راستہ اختیار کرے یا قربانی دے, تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ایسا کام کرے. جی کسی اور کا کوئی سوال؟
جی خواہر آپ اپنا مائک میوٹ کریں. یہ آپ کا نام؟
السلام علیکم, انم زہرا نام ہے میرا. میرا سوال یہ جو ابتدا ہے پہلی آیت قسم کھائی گئی ہے برجوں والے آسمان کی, اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں, برجوں والے آسمان سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا گواہی کے اس کے کیا آنسر, مطلب ہم کس طرح سے اسے انٹرپریٹ کریں گے؟
جی عزیزہ نمان, آپ جب ہم بیسک علم فلکیات ہے, یہ علم حیات ہے, اب تو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اس میں ان ڈیپتھ نالج موجود ہے, امپیریکل آبزرویشن ہیں کہ برج کسے کہتے ہیں, ایک بلند ترین چیز کہا جاتا ہے جس سے اوپر ہر چیز کو دیکھا جا سکے. ایک شخص جو بھی زمین پہ بیٹھا ہو وہ صحیح طریقے سے نگہبانی یا چیزیں نہیں دیکھ پا رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آسمان کو یا کواکب کے منزلوں کو یا ستاروں کو جو اوپر سے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں, وہ خدا کی کیا ہے, تخلیق ہیں. تو ان کے ذریعے خدا خود جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, یعنی خدا کی جو تخلیقات ہیں اور جو موجودات ہیں ان پہ غور و فکر کے ذریعے کہ یہ دیکھیں انسان نے نہیں کیا. جو بھی انسان اگر عمل کر رہا ہے تو وہ اس آسمان سے یا چیزوں سے ہٹ کے عمل نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس خدا کی حکمیت میں موجود ہے.
بہت بہترین آغا باسر رضا, آپ نے ہینڈ ریس کیا, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم بس یہاں پر چند سوالات لیں گے کیونکہ ہماری نشست کا وقت جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے, اور باقی سوالات میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ لکھ کر گروپ میں میسج کر دیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے. جی برادر.
جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اس سورے میں آپ نے بیان کیا کہ ہر چیز ہر عمل کے لیے گواہ ہے اور وہ اللہ گواہ ہے, آئمہ معصومین گواہ ہیں, کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ حتیٰ کہ وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہا, کوئی ایسا برا کام انجام نہیں دے رہا, مگر اس کے ذہن سے وہ وجود جو اللہ کا ہے وہ ذرا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ چاہتا ہے, میں اپنے لیے ہی پوچھ رہا ہوں, اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اور زیادہ احساس کروں اللہ کی اس محبت کو جس کو خواہر نے بیان کیا, وہ تڑپانے والی محبت, اس کا اور احساس کروں اور اللہ سے قربت حاصل کروں, تو اس کی کوئی روش, کوئی طریقہ, کوئی طریقہ
ہے؟ جی, اس کے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایک کمرے امتحان میں موجود ہے, اور وہ کمرے امتحان میں جس موجود ہے وہاں پہ بہت سے لوگ, کیمرہ ہیں, ٹیچرز ہیں, سپرنٹینڈنٹ ہیں, انویجیلیٹرز ہیں, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور شروع میں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں, یہ میں سب کی نگرانی میں ہوں, لیکن جیسے کچھ وقت گزرتا ہے وہ اوور تھنکنگ میں یا کسی اور چیز میں, کسی اور سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پیپر میں, اور وہ اس کے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کس اسٹوڈینٹ ہے یا میں ہوں, وہ کس طرح میں دوبارہ اس چیز کو باور کر سکتی ہوں کہ میں دوبارہ غور و فکر کروں کہ میں کہاں موجود ہوں, میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, میں کس کام کو کرنا ہے میں نے. تو یقیناً جب وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرے گا اس کے مطابق, تو اس غور و فکر کے ذریعے اس کی معرفت میں اور اس کی جو قربت ہے اس میں بہتری آتی ہے. وہ جو یہ روش ہی ہے کہ وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرے, خدا بیدار ہو جائے اپنی اس غفلت سے, اس سوچ سے کہ جس سے وہ ہٹ گیا تھا, جس چیز نے اس کو ڈیلیوٹ کر دیا تھا, وہ اس محور سے نکلے, اس ڈیکورم سے ہٹ کے وہ اس ماحول میں آئے جس میں وہ اس چیز کو, خدا کی موجودگی کو زیادہ باور کر سکے.
جی بہت بہترین. فہر مفا, آپ اپنا سوال بیان کر دیں.
جی خواہ میرے نا دو سوال تھے. پہلا مجھے کچھ دونوں کے نا معنی سمجھ آئے تھے. گواہ سے مراد مطلب اس صورت سے ایک گواہ سے مراد والا سمجھ میں آتا, کہ گواہ اس صورت سے کیسے اس کا سمجھ میں آتا.
خواہ مشال آپ کو آواز آئی ہے ان کی, مجھے کلیئر نہیں آئی.
میرے خیال میں یہ پوچھ رہی ہیں کہ سورہ میں گواہ کون ہے یا کیا ہے. اچھا, اس میں سے کچھ مجھے اس طرح کا سمجھ آئے, باقی وہ لکھ کے ٹائپ کریں اس کی. میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر یہی سوال ہے تو میں اس کا جواب دوں کہ ہر انسان جی جو کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے اس پر ایک نگہبان ہے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہے, وہ حاضر ہے, موجود ہے, اور اس کی گواہی دے, گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اس چیز کی قسم بھی کھائی کہ وہ ہر خدا نے ایک وقت مخصوص تک, یعنی یوم الموت تک انسان کو کیا کیا ہے, اس کو وقت دیا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے. تو اس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ذات بھی شاہد ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے, تمام چیزیں ہدایت کی قرآن میں اور سب کچھ عملی طور پر دکھائیں ہیں. یعنی وہ ہم وہ بھی گواہ ہیں کہ ہمیں ہدایت مل چکی ہے, اس کے بعد ہم کیا عمل دیتے ہیں. ٹھیک. حجت خدا جو حاضر ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں, اور ہماری اپنی جو ذات ہے, ہمارے اپنے جو اعضاء ہیں, میرے ہینڈ فیٹ کچھ بھی جس کے ذریعے میں کوئی کام کرتی ہوں, تو وہ بھی میرے لیے گواہ ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اس نے یہ کام کیا یا یہ کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے آخر میں اس کو اندرونی اور بیرونی گواہوں کا ذکر کیا کہ ہمارے اندر بھی جو ہمارا ایک گواہ موجود ہوتا ہے جو ہمیں غلط کام کرنے پر جھنجھوڑتا ہے, کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے جبکہ خدا نے یہ چیز نہیں کہی. اس کا مطلب ہے کچھ بیسیکلی ہمیں ایک چیز عنایت ہوئی ہے لیکن ہم اس سے ہٹ کر کچھ غلط کر رہے ہیں, تو ہمیں فوراً ایک الارمنگ وہ فیل ہو جاتا ہے میسج. تو یہ سب ہم پر گواہ ہیں, تو ہمیں ایسی چیزوں
پر بہت سوالات خوبصورت سوالات کیے گئے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے وضاحت کیے. مزید آپ لوگ بھی سوالات کر رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ مسئلہ سوال کیا گیا ہے خندق والے جو لوگ ہلاک کر دیے گئے, آیا وہ ان سمرات کون تھے, اور کوشش کریں گے ہم ان سوالات کے جوابات ہم گروپ میں جیسا کہ جیسے کلاس ختم ہوتی ہیں لے لیتے ہیں. اگر کوئی آخری نقطہ رہ گیا, اگر آپ نے کوئی بیان کرنا بتائیں, ورنہ پھر ہم دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں.
نہیں آگا ماشاء اللہ میری طرف سے مکمل ہے, اگر کسی کا کچھ جائے گی تو یقیناً اپنے جو سوال ہیں اور امید ہے کہ ہم سب سورہ بروج کی مہمانی سے مستفید ہوں گے آج کی شب اس دسترخوان سے قرآن سے, اور خدا ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور ہم اپنی ایمان پر ثابت قدم رکھے. آمین.
بس یہ کہ میں آخری نقطہ بیان کرنا چاہوں گا خارا برادران, سورہ بروج ہمیں کہنی آئی ہے کہ ہم اپنے باطنی گواہ کی طرف توجہ کریں. اگر ہم اپنی باطنی گواہ کی طرف توجہ کریں گے تو یقیناً اپنے اعمال اور رفتار کو محتاط انداز میں زندگی گزار سکیں گے, اور خدا کی خواہشات کے مطابق نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے. دوسری چیز جو میں نے اپنی گفتگو میں بات کی تھی اور آپ کو خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی اپنے گواہوں کو پہچاننا ہوگا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنے گواہ ہیں؟ آیا اپنی زندگی گواہوں کو ہم نے پہچاننا ہے؟ یہ سورہ جو آئی ہے سورہ بروج جو شاہد و مشہود کی سورہ ہے, یہ ہمیں یہ بتانے کی آئی ہے کہ ہمیں اپنے گواہوں کو پہچاننے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو جو اپنے اعمال کا ہمیشہ مشاہدہ کرنا ہوگا کہ جو کام انجام دے رہے ہیں اس پر اگر نظر رکھ کے اپنا محاسبہ کریں. اور ایک تیسری چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو یہ فتنے کی جو بات کی جا رہی کہ ہم بھی فتنے کا باعث بنے, یعنی بے شک جنہوں نے ایمان لے کر آئے مرد و خواتین ان کو ستایا گیا اور جنہوں نے ستایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی زندگی میں ہرگز فتنہ پیدا کرنے والے نہ بنے. یہ بھی بہت اہم اصول اور قانون اس سے نکل سکتا ہے. اور آخری بات جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن اور نصیحت کے حوالے سے آخری آیات میں ذکر کیا گیا ہے, قرآن ہی ہے جو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے اعمال اور رفتار کے لیے ایک ذکر اور نصیحت کا باعث بنے گا. اور یہ قرآن زندگی پروگرامات اسی مقصد کے لیے جو کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے. کل بہت بنیادی صورتیں آ رہی ہیں, کل استاد چیچیاں تشریف لے کر آئیں گے, ایسی ہے نا کل یا پرسوں؟
جی کل انشاءاللہ استاد محترم سے مستفید
تشریف لے کر آئیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ تمام وقت پہ تشریف لے کر آئیں, ہم 8:50 پہ انشاءاللہ خارجی ایسی ہے نا گروپ آن کر دیں گے. اب دعائے امام زمانہ کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. میں اگر اجازت تو شیئر کر دوں.
جی بالکل انشاءاللہ کل پھر آپ
انشاءاللہ.